بسم الله الرحمن الرحيم. آج سورہ رحمان سے پارہ 28 ختم تک پڑھا گیا. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالی نے دینی اور دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ہر ایک نعمت کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر ہے، یعنی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ نے سب سے بڑی نعمت جس کا پہلے تذکرہ فرمایا ہے، وہ علم الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اس کے بعد دوسری بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن سب سے عظیم ترین نعمت جو ہے وہ تعلیم قرآن ہے. اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ ساری نعمتوں سے افضل ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے الرحمن فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحمیت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں قرآن کی تعلیم دے. پھر بیان کی صلاحیت دی کہ اس کو پڑھ سکو، بول سکو، پھیلا سکو، اس کی اشاعت کر سکو. پھر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہے، باقی رہنے والی چیز ایک خدا کی ذات ہے. جناتوں اور انسانوں میں سے جو بھی اللہ کی ذات کا انکار کریں، ان سے کہا گیا کہ اگر تم زمین و آسمان سے پھلانگ کر سکتے تو کر لو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی خدائی اور قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بہت سی نعمتوں کا، جنتوں اور باغات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس میں ایمان والوں کو اور اللہ سے ڈرنے والوں کو وہاں ان نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان جو ہے وہ عروس القرآن ہے. جیسے یاسین جو ہے قلب قرآن ہے، ایسے ہی سورہ رحمان وہ عروس قرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن. اس کے بعد سورہ واقعہ میں بھی آخرت کی نعمتوں کی طرف تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ سے متعلق یہ بات فرمائی ہے کہ جو آدمی روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے سے حفاظت فرماتے ہیں، کبھی اس کے پاس فاقہ نہیں ہوتا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. زندگی کے آخری حصہ تھا، بیماری کی وجہ سے وہ پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. اور کیا چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا خواستگار ہوں اور اللہ کی رحمت چاہتا ہوں. کسی چیز کی خواہش ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کچھ مال کا انتظام کر دوں، کچھ پیسے کا انتظام کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں. انہوں نے کہا، پھر کہا کہ آپ لے لیجئے تاکہ آپ کی اولاد کے لیے کام آئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی اس بات کو رد کیا اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی لڑکیوں اور اولاد کو جو ہے سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے. تو جو آدمی سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر اللہ کی بہت سی قدرتوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ پیدائش کا، کھیتی کے اگانے کا، اور بھی مختلف چیزوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو کرتے ہیں. آدمی تو اسباب کے طور پر کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو بڑھوتری دینا، نشو نما دینا اور اس کو پھیلانا، پھر نتیجے تک لانا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور ایک بات جو ضروری طور پر کہی گئی وہ یہ کہ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ انہو لقسم اللہ تعالیٰ من عظیم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کلام پاک ایک عظیم ترین کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے. اس کو صرف وہی لوگ چھو سکیں گے جو لوگ پاک ہوتے ہیں. اور اس میں اس بات کا حکم بیان کیا گیا کہ کلام پاک کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا چاہیے، یا تو وضو کی حالت میں چھوئیں، یا اگر ناپاک ہو تو آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، اس کا تذکرہ اس میں ہے. لہذا بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، یا غسل کی حاجت ہونے کے موقع پر ہاتھ لگانا، یا عورت ناپاکی کے ایام میں یا نفاس کے زمانے میں ہاتھ لگانا اس کی گنجائش نہیں ہے، منع ہے، ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو جب وہ یمن کے لیے گورنر بنا کر بھیجے گئے تو انہیں اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو وہی آدمی چھو سکتا ہے جو پاک ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھوا جا سکتا. جب بے وضو ہونے کی حالت میں نہیں چھوا جا سکتا تو غسل کی حالت ہونے کے زمانے میں یا عورتوں کو اپنے ایام کے زمانے میں چھونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی یہ بھی ایک اس موقع پر گویا ایک فتنہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن کو ویسے بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. رسول اللہ قرآن کریم میں خود یہ بات فرمائی گی اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات فرمائی کہ سوائے پاک آدمی کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں اگر آدمی بے وضو ہے اور بغیر ہاتھ لگائے ہوئے تلاوت کرنا چاہتا ہے یعنی حدث اصغر کی حالت میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن حدث اکبر میں اس کی بھی گنجائش نہیں، یعنی جب غسل کی حاجت ہو اور نہانے کی حاجت ہو چاہے مردوں کو یا عورتوں کو اپنے ایام کے زمانے میں، تو اس کو تلاوت کی اجازت ان کو بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو سن سکتے ہیں اس بات کی گنجائش ہے. تو جو آدمی جس کو غسل کی حاجت ہو اس کو تو بالکل منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہ بات فرمائی اور خود اس وقت میں جس وقت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس ان کے اسلام لانے سے پہلے جب عمر وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ بہن اور بہن بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد پہلے تو ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا، پٹائی کی، اور پھر تھک گئے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دوں گی جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ناپاک ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگانے کی گنجائش نہیں ہے، جو جن کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بے وضو کی حالت میں بھی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم کا وہ حصہ جو قرآن کریم سے متصل اور جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو بغیر کسی سہارے کے نہیں پکڑا جا سکتا. جو کپڑا قرآن کریم سے الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پکڑا جائے گا. پھر حائضہ اور جنوبی کے لیے اور نفاس والی عورت کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو عورتیں یا لڑکیاں قرآن کریم حفظ کرتی ہیں یا پڑھتی ہیں تو مہینے کے درمیان میں کچھ ان کو گویا رکنا پڑتا ہے، اس سے ان کے حفظ کا تسلسل ختم تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس زمانے میں گویا زبانی پڑھیں اور بغیر چھوئے پڑھیں، ان کو گنجائش نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے کچا اور خام ہونے کا اندازہ ہو تو کسی کو تلاوت کرنے کا حکم دے دیں اور وہ تلاوت کرے، ان کی تلاوت کتنے کی بنیاد پر سن لیا جا سکتا ہے، اس سے ان کا ریوائزنگ بھی ہو جا سکتی ہے. تو اس میں ایک اہم مضمون یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تنزیل من رب العالمین، یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت کا اور ان کے فضائل کا بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ وہ صحابہ جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جان مال لگایا ہے وہ، اور وہ صحابہ جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد جنہوں نے جان مال لگایا ہے وہ، ان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اس میں جان مال لگایا ہے وہ بہت مشکل ترین اور سخت ترین حالات میں انہوں نے گویا اپنے جان کو اور اپنے مال کو لگایا ہے. اس لیے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، ان میں سے جو لوگ جو مکے سے فتح ہونے سے پہلے جن لوگوں نے ختم کیا مال لگایا ہے، خرچ کیا ہے، وہ لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال جو بعد میں مکے کے فتح ہونے کے بعد جب فتوحات شروع ہو گئیں اور اسلام پھیل گیا اور لوگوں نے اپنے مال لگانے شروع ہو گئے، تو ایسا نہیں کہ ان کے مال کو قبول نہیں کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ کلم وعد اللہ الحسنا، ہر ایک کے لیے اس میں ان کے لیے اچھائی کا وعدہ ہے. تو اس سے دونوں زمانے کے صحابہ کی فضیلت بھی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد کے خرچ کرنے والے. اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ اور تنقید کرنا قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو جس قسم کے بھی حالات ان کے ساتھ پیش آئے آخر میں اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا خوشخبری دنیا ہی میں دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہ۔ مہاجرین سابقین اولین جن میں مہاجرین اور انصار سب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آج کے بھی آج جو تلاوت کی گئی سورہ ممتحنہ سورہ حشر کے اندر، اس میں بھی انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقام ملا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور یہ بھی فرمایا کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، جو آدمی ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر لے گا وہ ان سے گویا ہدایت پا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ حب محبت کا معاملہ کیا تو میری محبت ان کے ساتھ ہے، اور جس نے ان کے ساتھ بغض کا اور عداوت کا معاملہ کیا تو میری بغض اور میری ناراضگی ان کے ساتھ اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو کچھ حالات پیش آئے اور ان کے درمیان جو کچھ مشاجرات اور اختلافات ہوئے، اس پر ہمیں اس بات کی گویا حق نہیں ہوتا کہ ان کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ کرے۔ اللہ نے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا کہ کلم وعد اللہ الحسنا، اور دنیا ہی میں ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہنے کے بعد ہم کسی کو کہ وہ ناحق پر تھے وہ حق پر تھے ہمیں اس کا جج نہیں بنایا گیا کہ ہم اس کا فیصلہ کریں۔ پھر اس کے کرنے سے صحابہ کی عظمت ختم ہوتی ہے، اگر صحابہ کی عظمت آدمی کے دلوں سے ختم ہو جائے تو دین کے ہی ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا دین کے براہ راست حاصل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ ہیں، اور اگر ان پر سے آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے، اور اگر آدمی یہ کہے کہ ہم رجال نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے اور ہم بھی آدمی ہیں، تو اور اس کی بنیاد پر ان کی باتوں کو اور ان کے اتباع اور پیروی کو آدمی گویا کیئر نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ضرور وہ انسان تھے، رسول اور پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو خطاؤں اور غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، کہیں کہیں اگر کوئی واقعہ ہو بھی گیا تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، اور توبہ کی بنیاد پر وہ گویا بخشے بخشائے ہیں، اور اللہ نے ان کو خوشخبری دے دی ہے دنیا میں جنت کی۔ اس لیے ان کے بارے میں کسی قسم کی لبکشائی کرنا اور ان کے بارے میں کسی قسم کی تنقید اور تبصرے کرنا اپنے ایمان کے خطرے میں ڈال لینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ مجادلہ اور 28 پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کو بیان کیا جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ زہار کا مسئلہ، کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو ماں جیسی کہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی اور دوسرے لوگ جس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ آدمی کو لوگوں کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا، کہ آدمی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کسی قسم کی کانا پسی کرنا اور سرگوشی کرنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض یہودیوں کا کچھ معاہدہ ہوا تھا تو وہ آپ کی مجلس میں آ کر آپس میں ہی مسلمانوں کے سامنے یا بعض منافقین آپس میں ہی مسلمانوں کو جلانے کے لیے یا ان کو غصے میں لانے کے لیے کچھ سرگوشیاں کرتے تھے اور کانا پھوسی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ جب تم میں سے دو آدمی بات کرتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے، اور تیسرے تین بات کرتے ہیں تو وہاں چوتھا خدا ہوتا ہے، اس لیے جتنے بھی ہوں سرگوشی یا آپس میں کانا پھوسیاں کرنے والے وہاں خدا کی ذات شریک ہے، اس لیے تم غفلت میں مت پڑو کہ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ پھر اس طرح کی حرکت کرنے کے باوجود وہ یہودی یا منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارا یہ عمل اللہ کو غلط معلوم ہوئے اور اللہ کے پاس گناہ ہے تو لولا یعذبنا اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے دیتا، یعنی فوراً عذاب نہ آنے کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید حق پر ہوں۔ ان میں سے ایک حرکت ان کی یہ بھی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص کر یہودی جب آپ کی مجلس میں آتے تو سلام کرنے کا انداز دوسرا ہوتا تھا، سلام علیکم پورا کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ اذا جاؤک حیوک بما لم یحییک به اللہ، وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے انداز میں سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ وہ السلام علیکم کہتے تھے، اور سام کے معنی آتے ہیں موت کے، تو گویا یا اس انداز میں کہ السلام علیکم کہنے میں گویا تمہیں موت ہو یہ کہا کرتے تھے۔ اور بعض منافقین اور سادے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صحیح کر رہے ہیں، جس کو جو جن کو پتہ نہیں تھا وہ بھی اس کی وہ کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں وعلیکم فرمایا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. ایک موقع ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور پھر حسب عادت انہوں نے السلام علیکم کہا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا تو وہ غضبناک ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی غضب ہو، وعلیکم کے ساتھ جو ہے تمہیں وعلیکم السلام اور اللہ کی غضب اور لعنت تم پر ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع فرمایا کہ تم ایسی بات نہیں کہو. کہ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو انہوں نے کیا کہا، آپ نے نہیں سنا، انہوں نے تو آپ پر السلام علیکم کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا کہ وعلیکم السلام کہہ دیا، وعلیکم کہہ دیا ہے خود ہی ان کے بعد. اور یہ بات ہے کہ ان کا السلام علیکم کہنا خدا کے پاس قبول تو ہوتا نہیں، لیکن میرا وعلیکم کہنا یہ مقبول ہو جاتا ہے. یہ بات بہرحال ہے، تو اس سے منع کیا گیا. اور اتنی ڈھٹائی ان میں تھی کہ اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہے تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. اسی طریقے سے یہ ہے کہ مجلس کے آداب بتائے گئے کہ جب مجلس میں لوگ موجود ہوں اور تنگی ہو جائے اور کچھ لوگ آ جائیں تو جگہ کے اندر کشادگی پیدا کرنا چاہیے. ایسی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ بدری صحابہ آئے تھے اور جگہ نہیں تھی، تو آپ نے کچھ لوگوں کو فرمایا کہ ان کے لیے جگہ دے دو. تو بعض منافقین چی بچی ہو گئی کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ کچھ لوگ آ گئے تو ہم لوگوں کو اٹھا دیا جا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بدری صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور منصب کو بتایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو بہرحال ہر ایک کے درجات ہیں، اس لیے آپ نے ان کے اکرام کا معاملہ فرمایا ان کے ساتھ. اور ایک حکم یہ تھا کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ وقت لیا کرتے تھے بات کرنے کے لیے، اور منشا اس سے آپ کو تکلیف دینا ہوتا تھا، اور منشا اس سے مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے روکنا منشا ہوتا تھا کہ آپ کے قریب آپ کے صحابہ زیادہ نہ ہو. جو منافقین تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو وقت لیتے اور اتنی لمبی گفتگو کرتے تھے کہ جس سے دوسروں کو گویا بات کرنے میں پریشانی ہوتی تھی اور ٹائم ملنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک روک لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جس کو بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر کے آئے. اب جب پیسے کی گویا روک لگائی تو رک گئے، خرچ کرنے کا معاملہ آیا. تو پھر جو لوگ بیچارے غریب تھے محتاج تھے وہ لوگ تو خرچ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے مشکل ہوئی. تو یہ حکم زیادہ وقت کے لیے نہیں رہا، لیکن تھوڑا ان پر کنٹرول ہو گیا کہ وہ جو اپنی گویا کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت خراب کریں، اس پر کنٹرول ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ حکم ایسا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا نہ اس کے بعد کسی نے سوائے میرے. تو حضرت علی ہی ایک ایسے آدمی تھے جو اس آیت پر عمل کرنے والے تھے کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے سے پہلے انہوں نے صدقہ کیا، اور پھر یہ ہے کہ فوراً ہی وہ گویا جب لوگ جلدی ہی گویا یہ حکم منسوخ بھی ہو گیا. پھر اس میں مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ہی چاہتے ہیں، اپنے آبا و اجداد اور اپنے بچوں کے مقابلے میں یہ وہ لوگ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کہلاتی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس کی ایک مثال سورہ منافقون میں بھی آگے آ رہی ہے کہ ایمان والے کس طرح اپنے رشتہ داروں اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں. کہ اس میں وہاں جہاں سورہ منافقون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور اس میں ایک واقعہ پیش آیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان کچھ کشیدگی پیدا ہو گئی، منافقین کو ہاتھ مل گیا، ایک موقع ہاتھ آیا کہ مسلمانوں میں خوب افتراق کریں اور ان کو لڑائیں اور فساد برپا کریں. اور انہوں نے کہا انصار صحابہ کو اپنے فیور میں لے کر کہ یہ مہاجرین جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور تم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے جائیداد میں جگہ دی، اپنی چیزوں میں جگہ دی، رہنے سہنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، آج ایک معمولی سی بات پر وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ تمہارے ہی ان کو گویا موقع دینے کا نتیجہ ہے. اب اس سفر سے جب وہاں چلے جاؤ گے مدینے کے اندر تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے، یہ ایک جملہ کہا اس میں سے ایک منافق نے. اور وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بات سن لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات کہہ دی. آپ تو اول تو اس کا ٹالتے رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسا کہا ہو، دو تین مرتبہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے ایسا کہا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے. اب عزت والا سے مراد وہ لوگ لیتے تھے گویا منافقین اپنے آپ کو، اور جو ذلیل سے مراد ان لوگوں کو لے رہے تھے جو مہاجرین ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ اس میں شامل کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی तो आपने तो टाल दिया, लेकिन सफर चलता रहा यहां तक कि मदीने के करीब पहुंचने से पहले पहले ये सूरतें सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई, और उसमें जो अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक था जिसने ये बात कही थी कि जो इज्जत वाला है वो जलील को निकाल दे, तो उसका राज खुल गया उसमें। तो जैसे ही ये बात गया मालूम हुई, उनके बेटे जो अब्दुल्ला थे, अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक के बेटे, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, और वो सच्चे पक्के मुसलमान थे। मदीने में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपने बाप के ऊंट को रोका और ऊंट से उतरवाया और पैर रख के खड़े हो गए कि तुम दाखिल नहीं हो सकते यहां से जब तक कि अल्लाह के रसूल तुम्हें मदीने में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे, उस वक्त तक तुम दाखिल नहीं हो सकते। और इसी दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म फरमाएं तो अब्दुल्लाह इब्ने उबई की गर्दन उड़ा दूं। और जब ये बात उनके बेटे को मालूम हुई कि बाप ने ऐसी बात कही, तो खुद बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये बात कही कि अगर आप फरमाएं तो मैं अपने बाप की गर्दन उड़ाकर लाकर आपके सामने रख दूं, इसलिए कि दूसरे के कत्ल करने में मुझे भी कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं खुद ये जुमला इतना बुरा उन्होंने जुमला कहा है कि मैं उसके गया उनकी गर्दन उड़ा सकता हूं। फिर गया अल्लाह ताला ने उनको, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मदीने में दाखिल होने की इजाजत दे दी। तो वो है मन हैदल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम व अबनाहुम, कि मोमिनीन जो है वो अपने खानदानों और रिश्तेदारों और अपने वालदैन के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल को खूब चाहते हैं। तो इसी में यह भी है कि मुसलमानों का यानी अंसार मुसलमानों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और महाजिर सहाबा के साथ ईसार करने का, कि जब वो वहां से आए तो उन्होंने अपनी हर चीज को ईसार किया और अपने हिस्सों में शरीक किया, तो उनकी फजीलत भी इसके अंदर मौजूद है। और अल्लाह ने उनको कहा फरमाया कि ये लोग बुख्ल से बचे हुए होते हैं, और जो आदमी बुख्ल से बचता है वो कामयाब होता है। और इसी में यह भी कहा गया कि जो लोग दूसरे हैं, जो मुनाफिकीन जो है, जिस वक्त के हश्र हुआ बनू नजीर का मदीने के अंदर से निकालना हुआ, उसको हशर से ताबीर किया गया, सूरह हशर में बनू नजीर के मदीने से निकल जाने को और उनके जिलावतन होने को हशर के साथ ताबीर किया गया कि वो तबाही और बर्बादी भी उनके सामानों की मकानों की हुई और वो चले गए, इस जाने लगे। तो उस मौके पर कुछ मुनाफिकीन जो है उनके साथ मिलकर कुछ हरकत करना चाहते थे मुसलमानों के खिलाफ में, तो अल्लाह तआला ने उनका एक नक्शा खींचा है कि वो बज़ाहिर तुम्हारे साथ गया, वो आपस में एक साथ इकट्ठे मालूम होते हैं, तहसबुहुम जमीया व कुलूबुहुम शत्ता, बज़ाहिर देखने में वो आपस में एक साथ हैं लेकिन अंदर से दिल सबके अलग अलग हैं। देखने में बज़ाहिर जमात मालूम होती है लेकिन वो अंदर से अलग अलग हैं, यानी यह है कि जब मुसलमानों का और ईमान वालों का मामला होता है तो वो उनकी जमीयत एक जगह होती है, लेकिन खुद जब उनके आपस के मामलात होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से अलग हैं। यही पूरी दुनिया में अगर पूरे गया इस्लाम वालों से हटकर जितने गोया गैर हैं वो सब बज़ाहिर मुसलमान के हक में नजर ये आते हैं कि तहसबुहुम जमीयान, वो एक साथ में इकट्ठे हैं, लेकिन जब वो खुद अपने मामलात में होते हैं तो उनके कुलूब शत्ता होते हैं, अलग अलग होते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ईमान वालों, इन सब हालात के मुकाबले में अल्लाह ताला से डरते रहो और आगे के लिए क्या करना है उसकी फिक्र करो, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया है और अल्लाह ने भी उनको भुला दिया है। असहाब जन्नत और असहाब नार एक साथ नहीं हो सकते, जो असहाब जन्नत हैं वही कामयाब होने वाले हैं। कुरान करीम की फजीलत बयान की गई कि अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतारा जाता तो रेजा रजा हो जाता। सूरह हश्र की आखिरी आयतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, जो आखिरी आयतें हैं, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबी वश्शहादा, अगर कोई आदमी सुबह और शाम औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम के साथ ये तीन आयतें पढ़ लेता है तो हक तआला शानहु उसके ऊपर 70,000 फरिश्ते दुआए रहमत के लिए मुकर्रर फरमाते हैं, और अगर उस दिन सुबह पढ़ा और शाम से पहले पहले इंतकाल हो गया तो वो शहीदों में लिखा जाता है, और शाम में पढ़ा और 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते हैं, और अगर इस दौरान इंतकाल हो गया तो वो शहीदों में उसका शुमार होता है। एक वाक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक खास वाकये के साथ तो है, लेकिन असल हुक्म तो ये देना है कि ईमान वालों को सूरह मुमतहिना के अंदर कि ईमान वालों को अपने गैर से दोस्ती नहीं रखना चाहिए, और भी ये मजमून मुख्तलिफ जगहों पर आया है कि उनसे जो दोस्ताना गहरे दोस्ताना का जो ताल्लुक है उसकी ममानियत है, जाहिरी मजारात की और जाहिरी बर्ताव की इजाजत तो है। और इसकी एक शक्ल ये पेश आई थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुआहिदा हो गया था और मुआहिदा होने के बाद मालूम हुआ कि मक्के वालों ने उस मुआहिदे को खत्म कर दिया है, तो आपने अपने उनके साथ लड़ाई करने का और उनके साथ हमला करने का आपने एक प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया, और चंद लोगों के सामने रखकर बनाया, तो उसमें एक सहाबी हातिब इब्ने बलता भी थे, और हातिब इब्ने बलता की फैमिली जो है वो मक्के में रहती थी, और उनके और कोई रिश्तेदार उनके अलावा कोई नहीं थे, ये यमन से आए हुए थे और मक्के में थे, तो कोई उनके रिश्तेदार मक्के में कोई दूसरे अजीज अकारिब नहीं थे, सिर्फ उनकी फैमिली थी, इसलिए अंदाजा यह था कि मक्के वाले उनकी फैमिली के साथ कोई बुराई करेंगे, तो उन पर उन्होंने एक एहसान करना चाहा। जो मजलिस में जो बात तय हुई थी, मशवरे में जो बात तय हुई थी, वो ये थी कि मक्के वालों पर हमला करना है और इसकी इतला किसी को होनी नहीं चाहिए, यह अंदरूनी तौर पर बहुत ही सीक्रेट ये चीज होनी चाहिए, और ये आप इंतजाम आपने शुरू कर दिया था। लेकिन हातिब इब्ने बलता ने उस जमाने में एक औरत मक्के से आई हुई थी जो मक्के की गाने वाली थी और वो मगनिया कहलाती थी, वो आई हुई थी, वो जब जा रही थी तो उसके खाक में एक लेटर भेजा और एक इतला दी कि मक्के वालों को जो बड़े बड़े लोग हैं वहां के यहां के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का प्रोग्राम यह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बजरिए वही इतला दी कि एक औरत के जरिए से हातिब इब्ने बलता ने एक लेटर लिखा और मक्के वालों को इसकी इतला दी जो आप लोग करने वाले हैं। जाहिर है कि एक गोया एक राज का इफ्शा था जो जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज में रखना चाहते थे, और एक मुसलमान की तरफ से ऐसा काम होना एक नागवार बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके साथ तीन और सहाबा को गोया भेजा और फरमाया कि फला मकाम पर वो औरत मिलेगी, उसके पास एक खत होगा, वो खत ले आना। हजरत अली फरमाते हैं कि हम और गोया दो तीन मेरे साथ जो साथी थे हम पहुंचे और ठीक उसी मकाम पर जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता बताया था वहां वो औरत मिली, और उससे आपने कहा कि तुम्हारे पास कोई खत है और कोई लेटर है तुम वो हमें दे दो। उसने बहुत इनकार किया और मना किया कि मेरे पास कोई खत नहीं है, उसकी सवारी रोक ली और पूरी तलाशी उसकी ली गई, उसने बताया नहीं। यहां तक कि यह है कि जब उन्होंने धमकी दी कि अगर तुमने खत नहीं निकाला तो हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, तो फिर उसने गया अपना वो खत निकाल कर जो अंदर अपने लिबास में छुपाया हुआ था उसको उसने वो लेटर दिया और वो लेकर हाजिर हुए। अब जब ये खत लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खत पहुंचा तो बहुत से लोगों को जज्बा आ गया कि एक हमारे राज की इत्तला हातिब इब्ने बलता ने कर दिया, मालूम होता कि हातिब इब्ने बलता मुनाफिक है तभी नऊज़ु बिल्लाह कि उन्होंने ऐसा किया है। तो कुछ ने कहा कि आप हुक्म दीजिए हम उनकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत उमर भी आए गज़बे में और जोश में कि फरमाइए मैं उनकी गर्दन ले आऊं, तो हज़रत उमर अल्लाह सभी जज्बात में थे, आपने फरमाया कि नहीं, हातिब इब्ने बलता को आपने बुलाया और उनसे पूछा क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे ईमान में तो कोई तब्दीली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि निफाक है, मगर मैं सिर्फ क्योंकि दूसरे जो महाजिर साहबा यहां पर मौजूद हैं उनके जो फैमिलीज वहां हैं उनके और रिश्तेदार भी उनके मौजूद हैं, अगर उनके फैमिलीज पर कोई हमला मक्के वाले करें तो बच बचाव का इंतजाम हो सकता है, लेकिन मेरे फैमिली वालों में सिर्फ मेरी फैमिली है और कोई लोग नहीं है। मैंने चाहा कि मक्के वालों पर एक एहसान करूं ताकि वो मेरे बच्चों के साथ कुछ नरम रवैया अख्तियार करें और हिफाजत की बात हो, मैंने बस इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। आपने फरमाया कि हाँ हातिब इब्ने बलता ने सही कहा है। फिर हज़रत उमर को आपने फरमाया कि क्या हातिब इब्ने बलता बदरी साहबा में से नहीं है? उन्होंने कहा कि हाँ जरूर बदरी साहबा में से, और बदरी साहबा के बारे में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी है कि वो जन्नती हैं, तो फिर जाहिर है कि निफाक तो पाया नहीं जाता, उसमें ये बात कही गई। तो उनका इसमें मंशा सिर्फ ये था कि अपनी फैमिली की हिफाजत थी, तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ये कहा कि तुम ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाओ, इसलिए कि वो कभी भी किसी भी किस्म की कोई बात करेंगे तो वो तुम्हारे साथ होने वाले नहीं है, इतना ही उनके साथ हमदर्दी करो, कुछ होने वाले नहीं है। वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक, वो तो जो हक आया उसका इनकार कर ही चुके हैं, और इनकार सिर्फ न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनका मुशरिकीन का और कुफार का मामला यह है कि यखरिजून रसूल व इयाकुम, तुमको अपने शहरों से भी निकाल दिया, रसूल को भी निकाल दिया, और क्यों निकाला? सिर्फ इस बुनियाद पर कि अंतुमीनू बिल्लाहि रब्बिकुम, सिर्फ इस बुनियाद पर तुमको तुम्हारे शहरों से उन्होंने निकाला और रसूल को भी निकाला, मक्के से हिजरत करनी पड़ी इस बुनियाद पर कि तुम सिर्फ ईमान ले आए, ये तुमने कहा है, और अगर तुम जहाद के लिए निकलना चाहे और अल्लाह के लिए जहाद के लिए निकलना चाहें तो वो आने वाले नहीं है इसमें, और जो कुछ तुम्हारे अंदर है अल्लाह ताला इसको तुमको जानता है, जो तुमने छुपाया है, और वह अना आलम बिमा अख्फी तुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है वो मैं जानता हूं, वमा आलम तुम, जिसको तुम जाहिर कर रहे हो उसको भी जानता हूं, और जो आदमी ऐसा करेगा वो गुमराही में जाएगा। फिर आपने फरमाया कि इन लोगों का मामला तो यह है कि वो हमेशा अपने हाथों को अपनी जुबानों को फैलावे रखते हैं, यानी जब मौका मिलेगा हाथ चलाएंगे और जब मौका मिलेगा जुबान चलाएंगे, ये किसी ये कुफ्र से कम पे राजी होने वाले नहीं है, وَوَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم انکار ہی کر دو. ایک جگہ پر اسی مضمون کو اللہ نے کہا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, اہل کتاب ہو کہ مشرک ہو, سب یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم گویا کافر بن جاؤ, یہی چاہتے ہیں, اس سے کم قیمت پہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, چاہے تم ان کے ساتھ کتنی ہی مدارت کرو, ان کی ہم شکلیں بناؤ, اپنی ان کے معاشرے میں مل جاؤ, ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤ, اس سے وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. ان کا راضی ہونا صرف اس پر ہے کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, کفر سے کم پہ راضی ہونے والے نہیں ہیں یہ لوگ. اس لیے یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کریں گے, بلکہ یہ ہے, یہ تو یہ ہے کہ ہر موقع پر اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں کو چلانے والے ہیں تم, اور ایسے موقع پر لن تنفعکم ارحامکم واولادکم, جب یہ بات ہوگی تو نہ تمہارے رشتہ داری کام آئے گی نہ تمہارے اولاد کام آئے گی قیامت کے دن, اور اللہ ہی تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں. پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بتایا, اسی کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا انہوں نے, اور وہ ہجرت کر کے نکل آئے, قربانیاں دی, مجاہدے کیے, تو تمہارے لیے اس میں حضرت ابراہیم کے بارے میں اسوہ حسنہ ہے. پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے ساتھ بیعت کی اور بیعت لی, اس کا تذکرہ ہے کہ ان سے آپ نے فرمایا جو یہ مومنین عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے, بہتان اور الزام کے معاملات کو اختیار نہیں کریں گے, اور ایسے ہی ہے کہ کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گے. آپ ان سے بیعت لیجئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے. یہ اس طرح کی چیزوں سے ان سے بیعت لی گئی, ایسی ہی بیعت ایمان والوں سے بھی لی جاتی تھی, اور لیکن عورتوں سے کچھ تفصیل کے ساتھ ہی بیعت لی گئی. حق تعالی شانہ ہو جو کچھ بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک ربنا وتعالیک یا ذو الجلال والاکرام, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, رب اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, نسالك الجنه ونعوذ بك من النار, نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. دعا فرمائی کہ وہ گجرات کے فساد میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کا آج سنا وہاں مقدمہ ہے اور پیشی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے, اور جو اس میں پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران نصیب فرمائے, اور عافیت کے ساتھ انہیں چھٹکارا نصیب فرمائے. جہاں جہاں مسلمان اس طرح پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہر پریشانی کو دور فرمائے. اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.